السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارے یہ پروگرام نشر سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ بھی سکتے ہیں. facebook.com/voa اردو، یہ اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے کن کن موضوعات پر بات کر رہے ہیں. پاکستان میں جاری سیاسی بحران، پارلیمان میں کل نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونے والا ہے. اس سلسلے میں کچھ تحفظات ہیں سامنے، کچھ جیسے کہنا چاہیے انتباہ بھی ہیں سامنے. کیا مسائل ہو سکتے ہیں نئے وزیر اعظم، نامزد وزراء اعظم جو ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان نے شمالی کوریا کے میزائل تجربوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کیوں؟ اپنے دفاعی تجزیہ کار سے اس کی وجہ جانیں گے. آج کابل میں عراق کے سفارت کانے پر خود کش حملہ ہوا، کچھ اس کی پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. کیا عراق میں داعش کی پسپائی اس کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے دہشت گردی کے سلسلے میں دو بڑے اہم موضوعات پر اور اپنے ماہرین سے معلوم کریں گے. عراق اور شام میں داعش کی پسپائی سے القاعدہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عام رپورٹیں جو آ رہی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں سے داعش کو پسپائی ہو رہی ہے، القاعدہ وہاں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے اور خطرات کہاں اور کس کے لیے؟ دنیا بھر سے داعش کے ساتھ اور داعش کے خلاف لڑنے کے لیے جنگجو شام اور عراق گئے تھے. اس بارے میں بہت ساری دفعہ ہم نے باتیں کی، آپ کے ساتھ رپورٹیں پیش کیں، آپ کے لیے بحث و مباحثے کا اہتمام بھی کیا. اب کیا ہوا کہ یورپی ملکوں میں جب وہ واپس آ رہے ہیں تو جو ان کے جہاں جن ملکوں سے وہ گئے تھے، یا تو وہاں پر ان کی شہریتیں منسوخ کی جا رہی ہیں یا ان کو وطن واپسی سے آنے سے انکار کیا جا رہا ہے، اجازت نہیں مل رہی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ماہرین ہوں گے. پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گی یاسمین علی، ماہر قانون بھی ہیں، قانون پہ کتاب لکھ چکی ہیں، قانون کی استاد رہ چکی ہیں، اس کے علاوہ کالم لکھتی ہیں، آپ ان کے انگریزی روزناموں میں ان کے کالم پڑھتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک، لنڈن میں مقیم ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بیرسٹر کا نام ہم نے لیا تو آپ کو معلوم ہوگا قانونی امور پر ان کی دسترس گہری ہے. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے، کچھ جو مسائل ہمارے سامنے آئیں گے. اور دفاعی تجزیہ کار اور سیاسی تجزیہ کار جو کہ اسٹریٹجک امور پر بھی لکھتے ہیں، بریگیڈیئر عمران ملک بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور آئیے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جی، آپ کو سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. پاکستان کے سپریم کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل پینل کی طرف سے میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے منصب سے نااہلی کے فیصلے کے بعد قانونی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں اور عوامی حلقوں میں ایک نہ رکنے والی بحث کا سلسلہ جاری ہے. میڈیا پر، چاہے وہ پاکستان کا ہو یا پھر یہاں پر، جب ہم اپنے میڈیا کی بات کریں وائس آف امریکہ کے، ہمارے ان پروگراموں میں مختلف انداز میں بحث آپ سنتے آ رہے ہیں. کئی سامنے آنے والے سوالوں کے جواب ہم اپنے ماہرین کے سامنے رکھ چکے ہیں، ان کے جواب معلوم کر چکے ہیں. تو آئیے آج بھی کچھ ایسے ہی سوال جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اپنے قانونی ماہرین کی رائے جانتے ہیں اس کے بارے میں. جو اور ماہرین سے میری درخواست یہ ہے کہ اس فیصلے کا پس منظر اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. اس لیے ہم براہ راست سوال کا جواب بھی جاننا چاہیں گے، تاکہ ہم جلدی جلدی اپنے باقی پروگراموں کے باقی سیگمنٹس کی طرف بھی چل سکیں، کیونکہ یہ پروگرام وقت چاہتا ہے اپنی ہر سیگمنٹ کے لیے. تو یاسمین، سب سے پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک اعتراض یا نکتہ چینی اس فیصلے کے تناظر میں جو سامنے آ رہی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ فیصلے کی بنیاد اس حد تک مضبوط نہیں تھی، یا پھر فیصلے کے لیے جو زبان استعمال کی گئی وہ اس حد تک مضبوط نہیں تھی جس پر لوگوں کو قائل کیا جا سکے، جس کے لیے یہ کڑی سزا تجویز کی گئی. قانونی اعتبار سے اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گی؟
میرے خیال میں قانونی اعتبار سے فیصلہ جو ہے 5 ججوں نے کیا، 5ों کی متفق رائے تھی. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے بہجت کہ جو عام آدمی ہے، جو لیگل زبان سے اور لیگل تمام تناظر سے واقف نہیں ہوتا، وہ اس کو ایک بڑے مختلف پیراہے میں دیکھتے ہیں. اور میں یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور مختلف جگہوں پہ دیکھ رہی ہوں کہ جو لوگوں کی انٹرپریٹیشنز ہیں عام آدمی کی، وہ کافی آف دا ٹارگیٹ ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ خود قانون دان نہیں ہیں. لہذا اس جو یہ جو نکتہ چینی ہے یا رائے ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتی کہ اس کی زبان درست نہیں تھی, اس کا جو فیصلہ ہے, دو پیٹیشنز تھیں شیخ رشید کی اور پی ٹی آئی کی, اور میرے خیال میں ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے فیصلے کو دیکھتے ہوئے
جی
سوچنے کی, نمبر ایک جو ججمنٹ ابھی آئی ہے وہ ایک کنٹینویشن ہے اس ججمنٹ کی جو 20 اپریل کو آئی
جی,
اور اس کی بنیاد پر جو کیسز نیب کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ جو فیصلے ہوں گے دیٹ ول بی اے کنٹینویشن اینڈ اے پارٹ آف دا انٹائر ججمنٹ. یہ تینوں فیصلے ایک ہی فیصلے کا حصہ تصور کیے جائیں گے. تو جب ہم ایک فیصلہ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کو, اگر ہم 20 اپریل کی ججمنٹ کو نہیں دیکھتے تو ہم ایک ادھوری چیز دیکھ رہے ہیں, اور پھر جو بھی نیب کے فیصلے آئیں گے اس کو اگر ہم دیکھتے ہوئے پچھلی دو ججمنٹس کو نہیں دیکھتے تو وہ بھی ادھورے ہوں گے. میرے نزدیک یہ جو نکتہ چینی ہے یہ لیگل طور پہ درست نہیں ہے.
اچھا, بیرسٹر ملک سے پوچھتے ہیں, بیرسٹر ملک قانونی امور کے ماہر ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان میں وزیر اعظم کی نااہلی کے اس فیصلے کے بعد باقی سیاسی جماعتوں یا مختلف ارکان اسمبلی کے لیے بھی قانونی کاروائی کے امکانات کس حد تک واضح ہیں؟ کیونکہ بدعنوانی یا کرپشن یا اختیارات کا ناجائز استعمال پاکستان کے معاشرے میں جگہ جگہ پر کہیں نہ کہیں نظر ضرور آتا ہے.
جی بہت شکریہ بیجت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاناما جو پوری ریولیشن تھی ایک مشکل تھی, لیکن پاکستان اس کو ایک موقع میں بدل سکتا تھا, اور یہ موقع اپنے نیب اور ایف بی آر اور اس طرح کے منی لانڈرنگ کے قوانین کو سٹریم لائن کرنے سے ہو سکتا تھا, جس سے اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی اور شفافیت لائی جاتی, ٹرانسپیرنسی لائی جاتی, اور جیسے ممبران پارلیمنٹ منتخب ہوتے ہیں اس طریقہ کار کو اچھے طریقے سے وضع کیا جاتا تاکہ لوگ بچ نہ سکتے, اور پوری قوم بادی النظر میں میجورٹی اس پہ اتفاق کرتی کہ غلط آدمی شکنجے سے بچ نہیں سکتا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی فیصلے کو عدالت کے ذریعے ہوا ہے, بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے, عدالت نے ایک اونرس جاب اپنے ذمے لے لی ہے, پورا سال وہ پاناما کے اوپر کیس چلاتے رہے ہیں, لیکن جو ڈسکوالیفیکیشن کی جو ریزنز دی ہیں وہ میرے خیال میں جو کرٹکس ہیں یا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے, جو ڈیپ ریڈ بٹوین دی لائن جس کو کہتے ہیں, وہ تھوڑا سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ آپ نیب کو مقدمہ بھیج ہی رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ پاناما نہ فلیٹس نہ ان کے اثاثے, ایشو صرف ان کی جو نان ڈیکلریشن آف ہز امپلائمنٹ ان دبئی نکلا, تو وہ کوئی اتنی اچھی روایت نہیں ڈالی سپریم کورٹ نے کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو, جبکہ وہ 6-7 مہینے بعد الیکشن ہونے ہی والے تھے اور وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پیش بھی ہوتے اپنے کریڈینشل.
ملک صاحب, یہاں پہ ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے, جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے یاسمین بھی بات کر رہی تھیں کہ بہت ساری چیزوں کو ہم آؤٹ آف پرسپیکٹو پھر جا کر دیکھتے ہیں کیونکہ ان فیصلوں کو ایک دوسرے سے ہٹا کر ہم نہیں دیکھ سکتے, اور دوسرا جو میرا سوال ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے نااہلی کا فیصلہ جس بنیاد پر کیا گیا کیا وہ واقعی معمولی سی بات تھی کہ ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہے اور اس کے پاس کسی اور ملک میں رہنے کا ویزا اور وہ بھی ورکنگ ویزا موجود ہو؟
نہیں, یہ تو دیکھیں, آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جس نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس چیزیں پیش کی ہیں اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے, یہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے وہ پوری سکروٹنی کر لیتا کہ آر او کے پاس یہ چیزیں پیش ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, اور اگر ہوئی ہیں تو کہاں سکم ہے, اور الیکشن کمیشن اس کو نااہل کر دیتا. سپریم کورٹ اپنے پاس کی جو ڈائریکٹ پاور استعمال کرنے جا رہی ہے 184, یہ پاکستان ایک پولرائز سوسائٹی ہے, یہاں پہ ٹک فار ٹیٹ پٹیشنز اتنی آ جائیں گی سپریم کورٹ میں کہ یہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, اور یہ کوئی ایسا روایت آپ نہیں ڈال رہے کہ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, کیونکہ یہ جو اسٹیبلش طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے آپ پرائم منسٹر کی پیکنگ کر رہے ہیں, وہ ایک رجحان جو ہے جمہوری معاشرے میں میرے خیال میں ایک برا ٹرینڈ ہوگا, کیونکہ پاکستان میں کافی ساری چیزیں انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہیں. ایک وزیر اعظم اتنا ونربل ہوگا کہ ایک پٹیشن کے ذریعے آپ اس کو گھر بیچ سکیں, تو آپ سوچیں کہ کون کون سے سیگمنٹ.
تو یہ ایک روایت آپ کے خیال میں
فائدہ اٹھانے کی کوشش,
تو یہ روایت آپ کے خیال میں غلط روایت یا غلط رجحان ہے؟ لیکن ایک بات کریے, بتائیے گا, آپ قانونی ماہر بھی ہیں, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جب عدالت کا پانچ رکنی بینچ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کے اوپر ہم اس طرح کی نوعیت کے کچھ اعتراضات لا سکیں؟
کس طرح کی, ایک فیصلہ ہو گیا ہے اس کے اوپر جو مرضی آپ اعتراض کریں. کرٹکس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس ججمنٹ کو کھنگالیں کہ آیا یہ ججمنٹ عکاسی ہے, قانون اور قاعدے کے مطابق ہے, ڈیو پروسیس کنفائن کرتی ہے, کیا یہ فیئر ہے, کیا یہ انٹرنیشنل جورس پروڈنس کے تقاضے پورے کرتی ہے.
اچھا,
کیا یہ ایسی چیز تو نہیں کہ آپ ایک ایسی اسٹیبلش کر رہے ہیں پرنسپل جو کل کو فالو نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ہے ذوالفقار علی بھٹو کی ججمنٹ, کوئی فالو ہی نہیں کرتا, حالانکہ پھانسی ہوئی ہے, بندہ ایک وزیر اعظم,
اس کو تو غلط قرار دیا جا چکا ہے جی, اس کو غلط قرار دیا جا چکا ہے, اس کو غلط قرار دیا جا چکا ہے.
یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے میڈیا اور لائرز کا,
صرف بات کرنا,
ججمنٹ کو کھنگالیں اور اس کے اوپر اپنا کریٹک دیں, ذاتی نہ ہو, کریٹک دیں
جی, یہی میرا
اصلاح ہو
جی. اسی کے بارے میں ہم یاسمین سے بات کرتے ہیں. یاسمین, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک روایت ڈالے گی, جیسا کہ بیرسٹر مالک کہہ رہے ہیں, اور ایک خاص طرح کی چیز سامنے آئی, فیصلہ سامنے آیا, اور اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے تاکہ اس حوالے سے بھی پھر جو ججز ہیں یا فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان تمام باتوں کی طرف بھی توجہ کر سکیں, اور اس سے کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ آ گیا ہے اس کو کسی حد تک کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟
میں نہیں سمجھتی فیصلے میں کوئی چینج آئے گا یا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. ایک پاکستان کی ذات کی حد تک ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو ججمنٹ ہے اس میں عجیب عجیب باتیں کر کے اس کو کوسچنیبل بنایا جائے, یہ ایک غلط چیز ہے. جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پی ایم ایل این نے ایک قابل تعریف کام کیا, وہ یہ کیا کہ انہوں نے ججمنٹ کو قبول کیا ہے. اب قبول کرنے کے بعد یہ ایک کنفرنٹیشن کی طرف وہ نہیں گئے جو پی ایم ایل این کی ایک روایت رہی ہے. ہر دفعہ جب وہ پاور میں آئے ہیں تو وہ کنفرنٹیشن میں گئے ہیں, وہ کنفرنٹیشن میں اس دفعہ نہیں گئے. اس میں جو لا ہے اس کی بالادستی قائم ہوئی ہے. آئی ہیو دا ڈیپسٹ ریسپیکٹس فار کھوسا صاحب, جو میرے کانسٹیٹیوشن کے استاد بھی تھے, میں نے ان سے پڑھا ہے. عظمت سعید صاحب, ہو واز مائی لائر ان اے کیس وین ہی واز پریکٹسنگ, اینڈ اعجاز الحسن صاحب, کسی لیول پہ میں ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ, اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ اتنے ناقص اور غلط سوچ رکھنے والے یا لا کو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں کہ جن کو قانون کی باریک ترین چیزوں کا علم نہیں ہو. اس چیز سے جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ پہلے, آپ کو یاد ہوگا اپریل 20 کی ڈیسیشن میں کورٹ نے یہ واضح کہا تھا کہ نیب اور دوسرے ادارے ناکام ہو گئے ہیں پراپر انویسٹیگیشن کرنے میں. سپریم کورٹ کو بحالت مجبوری ایک ایسے ایشو کو ایڈریس کرنا پڑا جس کے لیے وہ کام نچلی سطح کے مختلف اداروں کا تھا. جو ابھی حجازی صاحب کو اریسٹ کیا گیا, وہ بھی جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ جی طریقہ ہے, وہ اس کو دیکھتے کاغذات, کیا کون دیکھتا ان کاغذات کو, جبکہ جو شخص اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا تھا وہ خود پیپر ٹیمپرنگ میں گرفتار ہوا پرائم منسٹر کے. یہ بدقسمتی اس ملک کی رہی ہے کہ جو نیچے سطح پہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بھی گورنمنٹ کی مرضی سے آتی ہے. نمبر دو, وہ لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں. لوگ اپنی زندگی, اپنی عزت, اپنے مسائل کی وجہ سے اگر اپوائنٹمنٹ نہ بھی آئے کسی فیور کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں. وہ ایک دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں لے سکتے. لہذا یہ ایک جو روایت اس وقت قائم ہو رہی ہے, جو بڑا کلیئر میسج جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی این اینڈ ٹو اے رانگ ڈوئنگ. ایک شخص کے جانے سے ڈیموکریسی نہیں جاتی, حکومت کو ڈیریل نہیں کیا گیا, ایک انڈیویجول کی غلط چیز کے اوپر اشارہ ہے.
جو باقی تمام ریفرنسز ہیں جو غالباً 6 ریفرنسز ہیں وہ نیب کو ریفر کر دیے گئے ہیں, اس کی بھی ایک ٹائم لمٹ ہے,
ٹائم لمٹ ہے اس کے بارے میں جی بات,
اور اس کو بھی سپریم کورٹ کے ایک جج کو مانیٹر کرنا ہے کہ 6 ماہ بعد نیب یہ نہ کہے کہ یہ فلاں چیز نہیں آئی تھی, فلاں شخص نے تعاون نہیں کیا تھا, کیونکہ
وہ ساتھ ساتھ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں,
یہ معاملے ایسے ہی چلتے رہے ہیں.
جی یاسمین, اب ہم بات کرتے ہیں بریگیڈیئر مالک سے. ایک بڑا وہ سوال ہے میرے ذہن میں, بلکہ سب کئی حلقوں کی طرف سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے, ڈھکے چھپے لفظوں میں مختلف آرٹیکلز جو مضامین ہیں یہاں وہاں چھپتے آئے ہیں, کچھ یورپ میں بھی ایسے مضامین دیکھے گئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتی فیصلے کے پس پردہ پاکستان کی مضبوط فوج کا رول بھی ہے. آپ اس کی وضاحت کریں گے؟
دیکھیے آپ, پہلے تو بہت نواز شریف آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ بھائی صاحب.
اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک کنسپریسی تھیوری کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں. فوج کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ڈان لیکس کا جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا, شاید یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ اس کی سزا شاید میاں صاحب کو مل رہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, میاں صاحب کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مل رہا ہے. ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہو گئے ہیں کہ جن کو وہ ابھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ان کی جو ملکیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے نون سورسز آف انکم ہے اس سے وہ بہت زیادہ ہے, ان کی اولاد کی نون سورسز آف انکم سے بہت زیادہ ہے.
بڑے صاحب وہ تو ہاں جی اس سے ہٹ کے, لیکن ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان خبروں کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے, فوج کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ فوج پاکستان کا ایک بہت اہم اور مضبوط ادارہ رہا ہے اس وجہ سے بات کی جاتی ہے, یا اس کی کیا وضاحت آپ کریں گے اس سے قطع نظر کے وزیر اعظم اور ان کے خاندان نے کیا کیا؟
اس لیے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک پاکستان ہیں, وہاں پر سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ ہمیشہ جو آرم فورسز ہیں وہی رہتی ہیں. اب یہاں پر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں پر آرگنائزیشنز ہیں یا ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے کہ نیب ہے, جیسے کہ ایس سی پی ہے, جیسے کہ ایف بی آر ہے, ایف آئی اے ہے, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو لا انفورسمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں, ان سب پہ ان لوگوں کے اپنے چنے ہوئے لوگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اب ان لوگوں سے اس قوم کو بالکل کچھ امید نہیں تھی کہ یہ لوگ کوئی انصاف کریں گے, یا اگر یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس کے جو لیڈرز ہیں یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو وہ پکڑ کر دے برنگ اپ ٹو جسٹس. پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے پاکستان فوج سے کہ وہ صحیح کام کرے گی. جو کریڈیبلٹی پاکستان فوج کی ہے وہ اس وقت پورے ملک میں کسی اور ادارے کی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر کے اپنی کریڈیبلٹی میں بے انتہا اضافہ کیا ہے. تو اس وقت میرے خیال میں یہ دو ادارے ہیں ٹوٹل پاکستان کے اندر جن کو پاکستان کی پبلک جو ہے وہ ان کی پذیرائی حاصل ہے, ان کی کریڈیبلٹی پبلک کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہوگا کہ اگر مسلم لیگ نون نے جے آئی ٹی بننے پہ مٹھائیاں بانٹی تھیں تو وہ کس نیت سے بانٹی تھیں یا کس وجہ سے بانٹی تھیں؟ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جے آئی ٹی کو مینیپولیٹ کر لیں گے, اور اگر وہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکی جے آئی ٹی تو شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کے اندر دو فوجی شامل تھے. اگر وہ جو فوجی شامل تھے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو فوج کی پشت پناہی حاصل تھی؟ اور اگر فوج کی پشت پناہی سے سپریم کورٹ نے انصاف کیا ہے تو میرے خیال میں کچھ غلط نہیں کیا ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ ہم میسج اور میسنجر والی بات کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. اب میسنجر کو چھوڑیے کہ فوج نے کیا یا نہیں کیا, اب میسج کو دیکھیے, کیا یہ میسج ٹھیک نہیں ہے؟ کیا یہ میسج انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہے؟ کیا یہ ایک پولیٹیکل کتھارسس نہیں ہے جس سے پاکستان کا باڈی پالیٹک جو گزر رہی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے, پولیٹیشینس کی, فوجیوں کی, بیوروکریٹ کی, بزنس مین کی, جوڈیشری کی, سب کی ہونی چاہیے. اور یہ ایک ابھی ایک قدم اٹھا لیا ہے پاکستان نے, پاکستان کے سپریم کورٹ نے, اور میرے خیال میں اب یہ رکے گا نہیں, اور یہ بہت ہی میرے خیال میں اچھا قدم ہے. اور اگر اس کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے کیا, جو میرے خیال میں دیر آئے درست آئے, اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا.
پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب یکم اگست کو ہو رہا ہے یعنی کل, جس کے لیے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا عمل اتوار سے شروع ہو چکا ہوا ہے. جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں, مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں عددی طور پر برتری حاصل ہے, 188 ارکان کے ساتھ اکثریتی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایوان زیری میں 47, تحریک انصاف کی 33, متحدہ قومی موومنٹ کی 24 اور جمعیت علماء اسلام فے کی 13 نشستیں ہیں. اس کے علاوہ کئی جماعتوں کے 1 سے 5 تک ارکان قومی اسمبلی کے رکن ہیں, 9 نشستیں آزاد امیدواروں کے پاس ہیں. برسر اقتدار مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے شاہد خاقان عباسی کو عبوری طور پر 45 روز کے لیے منتخب کرنے اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق وزیر اعظم کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنے کے بعد انہیں وزیر اعظم منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا, لیکن اس میں اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے ان امیدواروں کے بارے میں مختلف بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. یاسمین, آپ کے خیال میں کیا یہ صورتحال قابل عمل ثابت ہو سکے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے امیدواروں کے لیے بھی قانونی مسائل کا سامنا ہوگا جیسا کہ کہا جا رہا ہے؟
دیکھیے بہجت, سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو پی ایم ایل این ہے وہ ذرا شارٹ ٹرم کو دیکھتے ہوئے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کر رہی ہے. میرا جو مراسلہ کل چھپے گا, ابھی آیا نہیں ہے, اس میں جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کے سوال کا جواب اس میں موجود ہے.
اچھا,
خاقان عباسی کے نام ہے, ان کے خلاف ایک صاحب ہیں شاہد ستار صاحب, ان کی آلریڈی پیٹیشن موجود ہے جو زندہ ہے ایل این جی قطر ٹرائل کی ڈیل کے متعلق.
جی,
اور شیخ رشید صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر یہ آتے ہیں خاقان عباسی صاحب تو میں وہ پیٹیشن ایک لے کر آؤں گا. اب این ممکن ہے کہ خاقان عباسی صاحب کا اس تمام معاملے میں ان کے ہاتھ بالکل صاف ہوں,
جی,
کوئی ایشو نہ ہو, لیکن جہاں پر ایک ریومر یا ایک جتنی بھی گوسپ بھی آپ کہہ لیں کسی شخص سے متعلق ہے, تو پی ایم ایل این کی کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کوئی ایسے کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کر آتے جس کی ذات سے متعلق کوئی انڈائریکٹ بھی کوئی شبایہ بھی نہ ہو کسی بات کا. اسی طرح اگر ہم شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ہم دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کریڈینشلز بہت اچھے ہیں. وہ ایک تو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں, تو پارٹی کو یکجا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کوئی ایسا شخص ہو جو پارٹی کو بیس سے ٹوٹنے نہ دے. یہ پی ایم ایل این اس وقت ایک بڑے نازک دوراہے سے گزر رہی ہے, اور جب نیب کی انویسٹیگیشنز شروع ہوں گی اور جیسے آگے بڑھیں گی تب ہمیں یہ بات واضح زیادہ نظر آئے گی کہ پارٹی کے ممبران کتنے ان میں پارٹی کے ساتھ ہیں اور کتنے علیحدہ ہٹتے ہیں.
جی,
اب آلریڈی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق حدیبیہ پیپر مل کا کیس کی طرف واضح ہے, اور اس کی ذمہ داری بھی دی جا چکی ہے ایک صاحب کو کہ وہ ریفرنس فائل کریں اس کے اگینسٹ. اب جب حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھلتا ہے تو شہباز شریف صاحب کا نام بیچ میں آتا ہے.
جی, میرے یہی سوالات تھے کہ اس سلسلے میں کیا قانونی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے.
آپ یہ سوچیں کہ 3 ہفتہ میکسیمم ریفرنس جمع کرانے کے لیے, اب 3 ہفتہ یہ لگا لیں اور 6 مہینے آپ رکھ لیں جو کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن فائل کر کے اور اس کے بعد سے اس کی ڈیسیشن بھی لینی ہے, تو کیا الیکشن سے 2-4 ماہ پہلے اگر پی ایم ایل این کے ساتھ دوبارہ کسی ایسے حادثے سے اس کو 2-4 ہونا پڑے اپنے پرائم منسٹر کے متعلق, تو کیا وہ اس وقت الیکشنز کے معاملات کو ریکوپ کر سکے گی؟ تو یہ بڑے دور اندیز یہ دیکھنے والی چیز ہے.
جی,
کہ ہم شارٹ ٹرم فیصلہ, میں نے جو اپنا آرٹیکل دیا اس میں میں نے 3 نام سجیسٹ کیے تھے, ایک چودھری نثار صاحب, ایک ایاز صادق صاحب, اور ایک سلائٹلی ان نون جس کو میں ڈارک ہارس کہتی ہوں, شائستہ پرویز صاحبہ, جو نیشنل اسمبلی پہ ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں, اور میں ان خاتون کو کچھ دفعے ملی ہوں, ان کی میں اس قدر متعرف ہوں ان خاتون کی.
جی,
ان کی فہم و فراست کی.
جی,
ان کی جو لاجک ہے, سینسیبلٹی ہے, वो अगर ऐसे किसी कैंडिडेट को पीएमएलएन सामने लेके आता
तो शायद कानूनी
बिल्कुल नया फेस
नया फेस हो जाता। अच्छा
अच्छा, और उसमें अगर मैं जो देखती हूँ कि आगे जो वक्त पीएमएलएन का है, ये इनको आगे टफ से टफ टाइम इनको
दिया मिलने का मौका होगा।
अगर ये चॉइसेस सही कर लेते या अब भी कर ले, हो सकता है हर कदम पर इनको ऑपोजिशन और वो एक कड़ी जो हर लेवल से इनको अब आएगी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खसूसन, वो इनको शायद उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती।
जी बहुत शुक्रिया। ये बैरिस्टर मलिक से इसका हम जवाब लेते हैं, फिर हमारे सेगमेंट का वक्त ये पहले ही ज्यादा हो गया। बैरिस्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि नए नामजद वजीर आजम के मुंतखब होने की सूरत में अगर उनके खिलाफ किसी नौयत की अदालती कार्रवाई की जाती है या शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसके नतीजे में फौरी तौर पर क्या सूरत हाल सामने आ सकती है। यास्मीन से इसीलिए हमने कहा कि कानूनी मसाइल का सामना क्या हो सकता है, जैसा कि इंतबाह किए जा रहे हैं, खबरदार भी किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से।
जिस तरह तो लीगल हमने बात की है ऑलरेडी, जिस तरह की पिटीशन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे तो कुछ भी बईद नहीं है, लेकिन जिस तरह का तरीकाकार है पाकिस्तान में तो ये दोनों पेपर फाइल कर रहे हैं, दोनों उसके ऊपर एतराजात अभी उठा सकते हैं अगर उठाने हैं उन्होंने उनकी कैंडिडेसी के ऊपर। असल तो मसला सारे मेंबराने पार्लियामेंट है, यहाँ अगर वो उनको डिफीट करते हैं तो पता लग जाएगा कि क्या उनकी पार्टी में कोई बेस खराब हुई है या नहीं हुई है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये स्मूथली वजीर आजम इंटरिम बन जाएंगे वक्फे के लिए। इस दौरान में पीएमएलएन अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट शो करवाएगी पब्लिक में और शहबाज शरीफ साहब को पार्लियामान में लेके आएगी और वो पूरा टेन्योर करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इलेक्शन ये वाजे करेंगे कि ये जो फैसला आया है उसके अवाम के क्या उसके अवाम के ऊपर असरात क्या हुए हैं और इस दौरान में 8-9 महीनों में सुप्रीम कोर्ट या नैब कोर्ट किस तरह की कार्रवाई करती है, क्या अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होती है, क्या बाकी लोगों को भी इस शिकंजे से या इस कसौटी से निकाला जाता है। जैसे लग रहा है कि जैसे शायद नून लीग में ही सारे बुरे आदमी नजर आ रहे हैं क्रिटिक्स को, मेरे ख्याल में जिस तरह का ट्रेंड हम शुरू कर रहे हैं ये तो होलसेल तादाद में मैं देख
जी
रहा
मेरा सवाल पहला यही था ना कि ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, क्या आप समझते हैं, आपसे सवाल पहला ये था कि क्या वाकई इस कार्रवाई के बाद जो कि हुई है साबिक वजीर आजम के लिए, उसके बाद क्या ये दरवाजा नहीं खुल जाता कि बहुत सारे लोग
मैं समझता हूं कि मामला, इसीलिए मैं कहता हूं कि लीगल कार्रवाई अपनी जगह, जज का फैसला अपनी जगह, रिव्यू हो सकता है फैसला फुल कोर्ट के जरिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर ये फैसला करता उनको भेजते और टाइम बार करते तो ये जो आपके अदारे जो हैं वो जज एक हेड करता है इलेक्शन कमीशन को, तो एक जज का अगर फैसला वहां से अदारे में से आता तो इनकी इस लेवल पे क्रिटिसिज्म ना होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसको देखता, टाइम बार करते कि जी आप 30 दिन में फैसला दें, 7 दिन में फैसला दें और उसकी अपील सुनते। और इसी तरह नैब कोर्ट का भी इन्होंने टाइम बार किया है कि 6 महीने में इसका फैसला करें, तो अब ट्रायल कोर्ट देखे ना, आप डिस्क्वालिफिकेशन कर दी, कल को वो वहां से बरी हो जाए फिर, तो ये रेमेडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है वो रखनी चाहिए। तभी ड्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी सुप्रीम कोर्ट को एक आर्बिट्रेटर और एक बड़े लेवल के ऊपर अपेलेंट कोर्ट के तौर पे ये देखना पड़ेगा कि या ये अब एक फैसला किया है तो बाकी सारे अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो हम क्या करेंगे, और पैरिटी रखने के लिए कि कोई ये ना कहे कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया है, क्या वो अंडर बर्डन होंगे कि बाकी लोगों को भी डिस्क्वालीफाई करें। और ये मेरा ख्याल में कोई अदारों की बेहतरी या मजबूती नहीं होगी, इस पे हम अपना नुकसान कर बैठेंगे और एक ऐसा ट्रेंड बनाएंगे कि पूरी दुनिया में आपने मैसेज दिया है कि एक पिटीशन करे सुप्रीम कोर्ट में और वो आदमी जो करोड़ों वोट लेके आया है और वजीर आजम बनाया है उसको आप घर भेज दें, किसी भी अदारे में भेजने से पहले, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है मेरे ख्याल में।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मलिक और यास्मीन अली हमारे साथ थे। कानूनी तौर पर जो नुक्ते सामने आए, जो सवाल हमारे सामने थे वो हमने उनके सामने रखे। हर रोज़ मुख्तलिफ कानूनी माहरीन के साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आप मुख्तलिफ अंदाज में उनकी राय जान सकें। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे की तरफ बढ़ें, ब्रिगेडियर मलिक हमारे साथ हैं, शुमाली कोरिया के बारे में उनसे हमें बात करना है। यास्मीन को और बैरिस्टर मलिक का बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे हमारी फिर भी बात होगी। आपके वक्त का, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور اب ہمارے پاس ایک اور بات ہے۔ پاکستان نے شمالی کوریا کی طرف سے 28 جولائی کو کیے گئے بلسٹک میزائل تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے جزیرہ نما کوریا میں امن استحکام کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے پیر کو جاری ایک بیان میں شمالی کوریا پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے خطے اور اس سے باہر کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام متعلقہ فریق کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں۔ اس سے پہلے یہ بھی بتائیں کہ امریکہ، جنوبی کوریا اور چین بھی شمالی کوریا کی طرف سے اس بلسٹک میزائل تجربے کی مذمت کر چکے ہیں۔ برگیر صاحب، شمالی کوریا کی طرف سے تجربے کرنا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس وقت خاص طور پر پاکستان کی طرف سے اس پر تشویش کے اظہار کو کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟
جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کے فارم آفس کی طرف سے، وہ تو ایک بہت ہی ایک ہارملیس قسم کی اور ایک بیلنس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اور میرے خیال میں اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تو ہے کہ وہ ایک ایز اے ریسپانسبل ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی انہوں نے اپنی آواز تمام لوگوں کے ساتھ شامل کی ہے جنہوں نے اس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ٹیسٹ کو کنڈیم کیا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے، یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی پالیسی جو ہے ٹورڈ ساؤتھ ایشیا، اس کو میرے خیال میں ساؤتھ ایشیا اور افغانستان اور پاکستان اور سینٹرل ایشین ریپبلک اور ایران جو بھی آنی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر میرے خیال میں دیا گیا ہے، اور ایک ایسا میسج یونائٹیڈ اسٹیٹس کو دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس میں پاکستان اپنے آپ کو ایک رسپانسبل میزائل اور نیوکلیر پاور کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کا پوائنٹ آف ویو ہے نارتھ کوریا کے بارے میں اور نارتھ کوریا کی میزائل ٹیسٹ کے بارے میں، اس کو وہ سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو کہ چائنا کو کسی بھی طور پر ناراض کر دیں یا ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے خلاف کیا ہے۔ تو ایک بیلنس اسٹیٹمنٹ ہے، ٹوٹلی ہارملیس، مگر اس کے جو آبجیکٹیو ہیں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ ان کی گڈ بکس میں بھی آ جائے اور چائنا کو بالکل ناراض کیے بغیر، تو میرے خیال میں اس کے علاوہ اس سے زیادہ اسٹیٹمنٹ میں ہم اور کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔
اچھا، ایک اور بات کہ پاکستان کی چین کے ساتھ دہرینہ دوستی ہے، گزشتہ دنوں میں روس کے ساتھ تعلقات میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ شمالی کوریا کے لیے ان دونوں ملکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں، کیا اس نئے پیرائے میں پاکستان کی شمالی کوریا کے بارے میں اس بیان کو دیکھنا چاہیے؟
پاکستان کا یہ بیان جو ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ امریکہ جو جس نے بھی ہمارے کوالیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے بھی روکے ہیں اور وہ اور بھی ابھی ٹف سینکشنز پاکستان پہ لگانا چاہ رہا ہے، شاید اس کو تھوڑا سا سوفن کرنے کے لیے یہ دیا گیا ہے۔ چائنا اور رشیا جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی بھی طور پر ان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈائیورج نہیں کرتی ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اس ٹیسٹ کو تو چائنا نے بھی اس کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا ہے، چائنا بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں جنہیں کیے جائیں۔ مگر آپ ایک بات یہ دیکھیے کہ نارتھ ایسٹ ایشیا میں جہاں پہ نارتھ کوریا واقع ہے، وہاں پر ابھی سچویشن کیا ہے؟ امریکہ ساؤتھ کوریا میں کافی حد تک، وہ جو بہت پہلے سے موجود ہے، مگر اب انہوں نے اپنا ایک وہ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم بھی لگا دیا، تھرڈ جس کو کہتے ہیں ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفینس سسٹم، اور وہ اس کے ریڈار سسٹم جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ نارتھ کوریا میں کو کور کرتے ہیں بلکہ وہ چائنا کو بھی بہت کور کرتے ہیں، اور چائنا نے اس کے اوپر کافی اعتراض بھی کیا ہے۔ اب اس سچویشن میں نارتھ کوریا نے یہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کے طور پر امریکہ اس کو دیکھے گا، کیونکہ اس ڈیٹرنس کی وجہ سے، اس میزائل کی وجہ سے جو کہ اب نارتھ نیو یارک تک کے ایریا کو کور کر سکتا ہے، نارتھ کوریا امریکہ کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اور جاپان نے اور اس کے ہواریوں نے ساؤتھ کوریا نے مل کر نارتھ کوریا کے خلاف کاروائی کی تو وہ یہ نیوکلیئر میزائل جو ہیں وہ امریکہ کے کانٹیننٹل یونائٹیڈ اسٹیٹس میں کہیں پہ بھی وہ فائر کر سکتا ہے۔ تو یہ میزائل ٹیسٹ جو ہیں یہ ایک قسم کا ڈیٹرنٹ کے طور پر استعمال کیے جائیں گے. اب یہ کیپیبلٹی جو ہے نارتھ کوریا کی جو کہ امریکہ کو روک رہی ہے یا اس کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے, یہ چائنا اور رشیا کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے خلاف تو نہیں ہے.
جی
چائنا اور رشیا تو اس کو اسٹیٹمنٹس میں تو
ہیلو
تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نارتھ کوریا کی یہ کیپیبلٹی جو ہے وہ امریکہ کو اور زیادہ ایڈونچر نارتھ ایسٹ ایشیا میں اور کورین پیننسولا پہ کرنے سے روکنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گی, جو کہ چائنا اور رشیا دونوں کے انٹرسٹ کے مطابق ہے.
بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران مالک ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے. بریگیڈیئر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت اور آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں کابل میں عراقی سفارت خانے کے نزدیک جو خود کش حملہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے ڈاکٹر حسین جاسا اور یہاں امریکہ سے واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال. تو آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. کابل میں عراق کے سفارت خانے کے باہر خود کش کار بم حملہ ہوا جس کے بعد علاقے میں افغان سیکیورٹی فوجوں اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی رہا. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے خبر رساں ادارے اے پی کو بتایا کہ عراقی سفارتی عملے کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا گیا. تو ابھی تک دھماکے اور حملے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیل واضح نہیں ہو سکی اور نہ ہی کسی تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن رپورٹروں کا کچھ یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جبکہ کچھ دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ عراق کے سفارت خانے میں عراق کے شہر موصل میں جو داعش کو شکست ہوئی تھی اس کی تقریب ایک منعقد کی گئی تھی جبکہ جشن منایا گیا تھا. تو ڈاکٹر حسین جاسا, آپ کے خیال میں عراقی سفارت خانے پر ہونے والے اس حملے کا تعلق افغانستان میں موجود داعش عوامل سے ہو سکتا ہے کیا, جو اس بات پر اپنی خفگی کا اظہار کر رہے ہوں کہ موصل میں داعش کی پسپائی ہو رہی ہے یا شام کے علاقوں میں داعش کی پسپائی ہو رہی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
نہیں شری, میرے خیال ہے ان دونوں میں ربط ضرور ہوگا, اور جبکہ میرے خیال سے آج صبح جب میری اس یہاں کے وقت کے حساب سے جب بات ہوئی وہاں پہ تو وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے.
جی.
اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا. آج ہو سکتا ہے کہ جو جیسا کہ آپ نے فرمایا ان دونوں ان کے جو انہوں نے جو جشن کا اہتمام کیا تھا موصل میں داعش کی شکست کے حوالے سے, ہو سکتا ہے اس میں ان دونوں میں ربط ہو, لیکن بہر صورت وہ تو کسی کو بھی نہیں بخشنے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ وہ گرچہ ٹارگٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک حکومتی مامورین جو کارمند ہے حکومت کی بس جا رہی تھی تو اس کو دھماکے سے ہم نے اڑایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ساتھ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, ایک شادی ہال. تو جب میں لسٹ دیکھ رہا تھا ان لوگوں کا جو مارے گئے ہیں وہاں پہ بہت سارے اکثریت جوان بچے جو اسٹوڈنٹ تھے وہی مارے گئے, وہ تو کسی کو بھی نہیں بخشنے, نہ بارڈر کے اس پار نہ بارڈر کے اس پار.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال سے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب, امریکہ کی طرف سے افغانستان کے لیے نئی حکمت عملی اب تیار کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں تشدد کے بڑھتے واقعات اور داعش کی موجودگی کے تناظر میں اب اس حکمت عملی میں امریکہ کو کن امور پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟
بات تو آج کل بہت مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں, اور اسی لیے یہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ طول پکڑتی جا رہی ہیں, اور ان کے متعلق اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہوا جن کی امید تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو پرابلم ہے, جو چیلنجز ہیں, وہ کمپلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان میں صرف یہی بات نہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے اور جو سیکیورٹی کانفلکٹ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی مشکلات جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا.
جی.
ایسی سچویشن میں جو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ان کے تین خاص پہلو سمجھے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آیا امریکن اور الائیڈ فورسز کو اگر وہاں بڑھا دیا جائے تو کیا اس کی وجہ سے پیس اینڈ سیکیورٹی میں کوئی امپروومنٹ آئے گی کہ نہیں. اگر امپروومنٹ آتی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ یقیناً پازیٹیو اثر ہوتا ہے, لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ کتنی فورسز بڑھائی جائے اور ان کی کاسٹ کیا ہوگی, کیا اس کی وجہ سے جو سیاسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہاں پر آپ سیکیورٹی فورسز کو بڑھائیں اور امید رکھیں کہ کنڈیشنز بدل جائیں. دوسری بات جو سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر افغانستان کے اندر کون سی پالیسیز بدلی جائیں جس کی وجہ سے وہاں پر آٹومیٹکلی انٹیگریشن بڑھ سکے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ریجنلی چونکہ وہاں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو ریجنل ممالک جو ہیں وہ کس حد تک سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں خاص طور پہ چین بہت اہمیت حاصل کر گیا ہے, وہ اس لیے کہ اگر چین پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مل کر کوئی اس قسم کے کنسٹرکٹیو معاملے میں بڑھ سکتا ہے جس کی بیسس پر وہاں پر پیس جو آگے بڑھے تو بھی یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس سے نقصانات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو امریکی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان پہ برا اثر پڑتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ تینوں جو معاملے ہیں ان کو سامنے رکھنا ضروری ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں بات کرتی ہوں اب. امریکہ کے فوجی عہدیداروں نے افغانستان میں داعش کے چار مزید لیڈروں کی اموات کی تصدیق کر دی ہے. یہ فضائی حملہ 11 جولائی کو شمال مشرقی افغانستان میں کیا گیا تھا جس میں دہشت گرد گروپ کے چوٹی کے لیڈر ہلاک ہو گئے تھے. پاکستان کی سرحد سے ملک صوبے کنڑ میں داعش کے صدر دفاتر پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں داعش کی خود ساختہ خوراسان صوبے کی شاخ کا امیر ابو سید مارا گیا. امریکہ کے فوجی بیان میں ہلاک ہونے والے چار دہشت گردوں کی شناخت داعش کے سینئر مشیروں کے طور پر کی گئی. ان میں شیخ ضیاء اللہ, مولوی حبیب, حاجی شریع اللہ اور اسد اللہ شامل ہیں. امریکی فوج نے اس وقت بھی سید کی موت کی تصدیق کر دی تھی, لیکن اس میزائل حملے میں ہلاک ہونے والے باقی افراد کے بارے میں تفصیل جاری نہیں کی گئی تھی. ڈاکٹر یاس صاحب کے خیال میں اس طرح داعش کی افغانستان میں موجود اعلیٰ قیادت کے کلیدی ارکان کی ہلاکت گروپ کے لیے کتنا بڑا نقصان یا دھچکا ہے؟
سرٹنلی ایک سیٹ بیک تو ہوگا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے امریکہ نے جو سب سے بڑا جو نان نیوکلیئر بم ہے وہ بھی اسی ایریا میں گرایا تھا.
جی.
اور پھر اس کے بعد کافی ساری جو ان کے جو میڈیا سیلز وغیرہ وہ ان کی رائے یہی تھی کہ اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک بہت بڑے داعش کے ایک بہت بڑے ٹھکانے کو تباہ کر دیا اور ان کی جو وار کیپیبلٹی ہے, جو تباہی پھیلانے والی جو صلاحیت ہے اس کو ہم نے تقریباً ختم کر دیا. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا دھماکوں کا اور خودکش حملوں کا. تو میرے خیال سے یہ جو آپ کے دوسرے معزز مہمان ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس کے کئی ایک پہلو ہے. یہ جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے کسی جنگ زدہ ملک میں اس کے کئی اسپیکٹ ہوتے ہیں, صرف ایک ملٹری اسپیکٹ نہیں ہوتا اس کا.
جی.
اس کے ڈومیسٹک وجوہات کو تلاش کرنا پڑے گا, اس کے ریجن میں اس جو کنٹریز ہمارے آس پاس ہیں ان کے ساتھ ایک باہمی تعاون کے ساتھ ہمیں اس مشترکہ چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا. کئی ایک اسپیکٹ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ملٹری اسپیکٹ سے زیادہ سیویلین اسپیکٹ سے جو ہے توجہ دینا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر اقبال, یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے داعش کی بات کی یا اس طرح کے گروپوں کی بات کرتے ہیں جو کہ بڑے گروپ ہیں جن کی طرف سے پوری دنیا کی نظریں جن پر لگ جاتی ہیں, بعض اوقات مختلف علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں یا انتہا پسند یا اسپلنٹر گروپس ہیں وہ اس بڑے گروپ کا نام استعمال کرتے ہیں تاکہ خود کو اس اہمیت کے قابل بنایا جا سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی داعش ایک بڑا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے آ رہے ہیں, یا واقعی جو سپلنٹر گروپ ہیں اور مختلف انتہا پسند گروپ ہیں وہ مختلف انداز میں اپنا اظہار کر رہے ہیں داعش کا نام استعمال کرتے ہوئے؟ ڈاکٹر زبیر اقبال.
جی سوری, اب ہم سے پوچھا, دیکھیے آ جاتی ہے کہ یہ تمام جو آپ کو گروپس نظر آ رہے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے, ان کا مقصد ہے سیلف اگرینڈائزمنٹ. ان کا مقصد ہے کہ وہ اپنے جو نیرو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اگر کسی دوسرے گروپ کے ساتھ شامل ہو کر یا انڈیپینڈنٹ ہو کر ان کو حاصل کر سکیں وہ کرتے رہیں گے. یہ تو ہوتا ہے, اس کی وجوہات بیسیکلی یہی ہوتی ہیں کہ اس علاقے میں یا اس ملک میں جو کانفلکٹس پیدا ہو گئے ہیں ان کو سالو کرنے کے متعلق کچھ نہیں سوچا جا رہا. آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ داعش کا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ عراق میں جو سنی گروپ تھے اور جو سنی ٹرائب تھے ان کے خلاف جو ایکسٹریمزم پھیلائی گئی اور ان کے خلاف جو پرسیکیوشن کی گئی تو انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے تو القاعدہ کے ساتھ مل کر کوئی کوشش کی, جب وہ بات نہیں بنی تو پھر وہ آئی ایس بن کے سامنے آ گئے. بات تو یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ جو بیسک پالیسی جو بیسک مشکلات ہیں ان کو اگر حل نہیں کرتے اس میں یقین ریپرزنٹیشن کی بات آ جاتی ہے تو پھر یقیناً ایسی کنڈیشن میں گروپس ایسے پیدا ہوں گے جو اس معاملے کو یا اس کانفلکٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور اپنی جو ہے اہمیت آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو آئی ایس کا یا داعش کا نام لے کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں, یقیناً ایسا ہوگا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ دوسرے علاقوں میں بھی جہاں پہ اس قسم کے کانفلکٹس ہوئے ہیں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ گروپس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. لیکن اس کی سلوشن جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے گروپس کے خلاف جانے کے بجائے اصل میں بات یہی آ جاتی ہے کہ جو بیسک کنڈیشن ہے, جو بیسک کاز ہے, اگر اس کو ختم نہ کیا جائے گا تو اس قسم کے گروپس بڑھتے رہیں گے. اور ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ایک ری انٹیگریشن ہو, رپروشما ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان گروپس کے جو کمپلینٹس ہیں, جو گرائپس ہیں, خاص طور پہ جیسے کہ سیریا میں ہے یا عراق میں ہے, تو پھر یقیناً وہ جسٹیفیکیشن جس کی بیسس پر یہ گروپ کھڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود یہ کمزور ہو جاتے ہیں, ان کو پولیٹیکل اور سوشل سپورٹ ختم ہو جاتی ہے.
اچھا, آج ایک کچھ ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے جب بات ہوئی تو کچھ اور موضوعات بھی ہم نے چنے, جیسے عراق اور شام کے کچھ حصوں میں جہاں دولت اسلامیہ یا داعش نے خلافت کا اعلان کر رکھا تھا, وہاں ان کے شدت پسندوں کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی, علاقہ سکڑتا جا رہا ہے, اور اہل جو وہاں پہ اہلکار ہیں اور تجزیہ کار, ان کو اس بات پر تشویش ہے کہ القاعدہ کو یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے نقصان کو فائدے میں بدل لے, اور یہ حالیہ برسوں کے دوران داعش نے القاعدہ کو ظاہر ہے کافی نقصان پہنچایا, جب عراق اور شام کے علاقے واہ گزار کیے, مغرب پر حملہ کیا, داعش کے شدت پسند اخبارات میں سرخیوں کی زینت بھی بنتے رہے. لیکن اب ایسے آثار سامنے آ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ القاعدہ ایک بار پھر اپنے آپ کو علاقائی طاقت کے طور پر منوانے کی کوشش کر رہا ہے. ڈاکٹر یاسا, اگر اس رائے کو ہم درست مان لیتے ہیں تو القاعدہ کو کس حد تک عالمی سطح پر ایک بار پھر دہشت گردی کے حوالے سے خطرناک قرار دیا جا سکتا ہے؟
خطرناک تو قرار دیا جا چکا ہے آلریڈی, اور اتنا بڑا جو ورلڈ کولیشن بنا ہے آئی ایس ایس سے لڑنے کے لیے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کو, اس گروپ کو ایک بہت بڑے انٹرنیشنل تھریٹ کے طور پر ریکگنائز کرتے ہیں.
جی, داعش کو نہیں, القاعدہ کو. القاعدہ کی بات کہ داعش کے بعد اگر القاعدہ ابھرتا ہے تو وہ کس طرح جگہ لے گا؟
سارے جو ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے کئی ایک ان کے کچھ فریکشن آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک بڑا سا نام رکھ دیتے ہیں آپس میں, وہ ایک ہی بات ہے, سارے جو ہے وہ ایک ہی چشمے سے پانی پیتے ہیں. آپ آئیں افغانستان کی طرف, میں جب کافی سارے لوگ جو حکومت میں کام کرتے ہیں, میرا جو ان سے انٹریکشن رہا ہے, ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ان کی جو ٹیریٹوریل گرپ ہے وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے اور سکڑتا جا رہا ہے ان کا جو ایریا جو ان کے انڈر کنٹرول ہے, تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ وہ جو ہے دوبارہ افغانستان کی طرف رخ نہ کر بیٹھیں.
جی,
ان کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں وہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے جو, اور دوسرا جو رول آف لا ہے وہ جو ہے زیادہ آئیڈیل نہیں ہے. ابھی ایک امریکن ڈیلیگیشن نے بھی آ کے 15 سال سے ان کا مشن افغانستان میں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ افغانستان کو جو ہے وہ رول آف لا کو مضبوط کرنا ہوگا, تو وہ ابھی تک یہی کوشچن ہے 15 سال کے بہت بڑے لمبے مشن کے بعد بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئیڈیل جگہ ہے آئی ایس ایس اور القاعدہ کے جو شکست خوردہ عناصر وہ دوبارہ یہاں پہ جمع ہو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ کچھ دیر کے لیے سروائیو کر سکیں اور دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر سکیں. تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کافی سارے جو دانشور حلقے ہیں وہ اس بات پہ, ان کی تحلیل یہ ہے, ان کا تجزیہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو بعض انویزیبل جو بڑا گیم جو چل رہا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ القاعدہ کے کچھ حصے کو جو افغانستان کی طرف آنا چاہیں, آئی ایس ایس کے کچھ حصے جو افغانستان کی طرف آنا چاہیں, تو ان سے اغماز کی صورت نہ پیدا ہو کہ وہ جو ہے نادیدہ رکھیں ان کو کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, وہ جو جائے کہنے افغانستان کے شمال میں اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو جو ہے ڈیسٹیبلائز کریں. تو یہ دو وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بڑا نیگیٹو افیکٹ ہے وہ افغانستان پہ ضرور پڑے گا, اور ظاہر ہے جب افغانستان پہ پڑے گا تو پاکستان بھی جو اس سے مسئول نہیں رہے گا. لیکن پھر بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ کل میں نے دیکھا خبروں میں کہ پاکستانی ملٹری کی طرف سے ایک بہت بڑا آپریشن لانچ ہوا ہے افغانستان کے بارڈر کے پاس آئی ایس ایس جماعت الاحرار اور لشکر جنگلی اور سٹینلی طالبان کے کچھ فریکشنز ہیں. تو یہ اس کو جو ہے تھوڑا سا آگے جا کر انہوں نے کہا کہ جو ان کے جو آرمی اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ ہماری افغانستان کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے افغانستان کے وزیر دفاع کے ترجمان نے کہا کہ بھائی ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں ہے, یہ تو پھر ایک سازش ہو رہی ہے. تو اس لیے اگر آپ کو یاد ہو دو تین ہفتے پہلے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کو ایک مل کر ایک جوائنٹ فورس بنانے
جوائنٹ فورس بنانی چاہیے. جی بالکل,
جو ہے جو مل کر جو یہ اینٹی ٹیررسٹ اینٹی القاعدہ ایسس جو آپریشن ہے وہ مل کر کام کریں.
اچھا ڈاکٹر اقبال سے اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, پھر آخری سوال ہمارا ہوگا کہ ڈاکٹر اقبال اگر القاعدہ قوت پکڑ لیتا ہے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر یاسا نے اس کی بات بھی کی اور میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ یورپ کے لیے اور جنوبی ایشیا کے لیے وہ کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے, اس کی بات تو ہو گئی. اب آپ یہ بتائیے گا کہ رپورٹوں کے مطابق جب اس طرح کے گروپوں کو تقویت ملنے کی کافی ساری تصدیق ہوتی ہے یہاں وہاں سے, تو کیا ان کو روکنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ یہ ان کو محدود کر دیا جائے اور ان کو اس حد تک پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہ دیا جائے جبکہ معلوم ہے کہ یہ گروپ اس وقت طاقت پکڑ رہا ہے؟
یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال بیسیکلی ہر ایشوز کے معاملے میں, ہر نیگوسیشن اور ہر کانفرنس جو اس معاملے میں کی گئی ہے اس کی بیسک ان ریٹن کہہ لیجیے یا ان سیٹ کہہ لیجیے, یہ اس کی فنڈامنٹل ایشو ہوتا تھا, ہمیشہ ہوتا تھا, اب بھی ہے. وہ اس لیے کہ اصل بات یہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ پرابلم سالو کرنی ہے تو پھر آپ کو جو انڈر لائن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہو جائے گا. ان انڈر لائن ایشوز کو ایڈریس کرنا آسان نہیں ہے. اس کی بات یہ ہے کہ کئی وجوہات جو ہیں وہ سیکٹیرین ہیں, کچھ ایتھنک ہیں, اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز کا جو ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ ہے, ملک کے جو کانفلکٹس اور مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اب چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ملک کیا کریں. آپ دوسرے جو ممالک ہیں ان کی چیلنجز اور ان کے رسپانسز کو دیکھیے. فار ایگزامپل جہاں تک اسکینڈینیوین ملکوں کا معاملہ ہے جن میں ناروے اور سویڈن شامل ہیں, وہ بیسیکلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ڈیفیٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کو کیسے ری انٹیگریٹ کیا جائے, کون سے ایسے انسٹیٹیوشنل سسٹمز بنائے جائیں, ان کو اس قسم کی فائنینشیل سپورٹ دی جائے کہ وہ پھر اس ایشو کی طرف دوبارہ نہ دیکھیں. ان ادر ورڈز وہ ایک آلٹرنیٹیو آبجیکٹیو پیدا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف شفٹ کر جائیں. اب دوسرے ممالک میں جہاں پر یہ پرابلمز بہت بڑی ہیں مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے پولیٹیکل چیلنج بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کیسے ان قسم کے لوگوں کو انٹیگریٹ کریں گے. اگر آپ انٹیگریٹ نہیں کر سکتے تو پھر کانفلکٹس چلتے رہیں گے.
اچھا اب آخری ہمارے آج کے پروگرام کا سوال بھی ہے ہمارے پاس اور وقت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, کہ شام اور عراق میں داعش کے ساتھ اندراج کرانے والے سینکڑوں جنگجوؤں کو ان کے ملکوں کی طرف سے واپس آنے پر پابندی لاگو کی جا رہی ہے اور ان کی شہریتیں منسوخ ہو رہی ہیں. مغربی ملکوں کے انٹیلیجنس عہدیدار کہتے ہیں کہ واپس آنے والے جنگجو ایک سنگین خطرہ ہیں اور ایک قاتل تحریک کا مولک ورثہ ہے جسے میدان جنگ میں شکست ہو رہی ہے. عہدیدار کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ہزاروں مشتبہ انتہا پسندوں کا جائزہ لینے کا وسیع کام موجود ہے جو ابھی ملک کے اندر ہے اور کہیں باہر نہیں گئے. برطانوی عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے 100 سے زائد برطانوی جنگجوؤں کو ان کی شہریت سے محروم کر دیا ہے اور وہ قانونی طور پر ملک میں داخل نہیں ہو سکتے, لیکن جن کی برطانوی شہریت ختم کی گئی ہے, یہ بتاتے چلیں کہ ان کے پاس دوہری شہریت تھی کیونکہ بین الاقوامی قانون کے تحت اس وقت تک کسی کی شہریت ختم نہیں کی جا سکتی اگر اس کے اسٹیٹ لیس ہو جانے کا خطرہ ہو. تو یہ سوال کچھ اٹھتے ہیں, ماہرین سے بات کرتے ہیں دونوں ماہرین سے. ڈاکٹر یاسا, ایسے جنگجوؤں کو ان کی ٹریننگ, خاص طور پر خطرناک دہشت گرد گروپ کے ساتھ ٹریننگ کے حوالے سے خطرناک قرار دیا جاتا ہے, اب ایسے افراد کو واپس کسی مہذب معاشرے میں لانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟
میرے خیال سے یہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے تو آلریڈی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو لوگ ان کے جو شہری یا جو لوگ جن کے پاس دوہری شہریت تھی وہ جو ہے بہر صورت ان کے وہ منسوخ کر رہے ہیں ان کی شہریت کو. اسی لیے میں نے کہا تھا آپ سے کہ چند منٹ پہلے کہ خطرہ اسی بات کا ہے, وہ جو ہے نہ اپنے ملک میں جا سکتے ہیں نہ جو ہے مغربی ممالک کی طرف آ سکتے ہیں. تو ان کے لیے ایک جو بہت آئیڈیل جگہ جو نظر آ رہا ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا, یا جو ہے آپ کے جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں جو کہ ابھی آپریشن شروع ہو رہا ہے, اللہ کرے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے, یہ
افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقے ان کے لیے بہت آئیڈیل ہیں کیونکہ ان کے آلریڈی یونٹس وہاں پہ موجود ہیں.
تو ڈاکٹر اقبال سے آپ پوچھتے ہیں, ڈاکٹر اقبال آپ نے اس کے بارے میں پہلے ہی بڑی تفصیل سے یہ بات کر دی کہ کس طرح سے ان کو واپس انٹیگریٹ کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے. تو اب یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اس پہ انسانی سطح کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو امیگریشن کے ریفرنس سے بھی بہت سارے سوال پھر اٹھتے ہیں, بہت سارے چیلنج ان حکومتوں کے سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اور ناقدین کا کہنا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو یہاں پر شہریتیں دی جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ اس طرح کی جو غیر مہذب سرگرمیاں ہیں یا جنگجو سرگرمیاں ان میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اگر ایسے ملک ان کو ملکوں میں آنے کی واپس اجازت نہ دی جائے, اور جیسا کہ ڈاکٹر یاسر نے اپنے اس خطرے کا اور شبہ کا بھی اظہار کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ان ملکوں میں جائیں گے جہاں پر قانون کی بالادستی نہیں ہے یا ان علاقوں میں کوئی مضبوط نظام موجود نہیں ہے, تو اس سے کیا ایک اور خطرناک گروپ کے وجود میں آنے کا خطرہ نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک اور ایک صورتحال جو کہ ایک ختم ہونے کی صورتحال ہے, اس کے بعد ایک نئی صورتحال اسی خطرے کی طرف واپس نہیں چلی جائے جاتی؟
یقیناً آپ نے بالکل درست فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا. دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنی پرابلم کو کسی دوسرے ملک کی طرف ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ پرابلم ختم نہیں ہوتی, اس کا صرف وینیو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, بٹ دیٹس آل. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ایشوز کو سالو کریں, اس میں یقیناً وقت بھی لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں, لیکن اگر آپ ایشوز کو سالو کرنے کے بجائے اس قسم کا ڈائریکٹ ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ بومرینگ کرتی ہے. یاد رہے کہ اب وہی لوگ جن کی نیشنلٹی ختم کر دی گئی اور وہ کسی اور دوسرے ملک میں چلے گئے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ یقیناً وہ ملک جہاں ان کی نیشنلٹی ختم کی گئی ہے اس کے خلاف لڑیں گے, اس کے دشمن بن جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے لوگ جو باہر دنیا میں ہیں وہ خطرے میں آ جائیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ آپ اپنی پرابلمس کو ٹرانسفر کر دیں دوسرے ملکوں کو, یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے گلوبل سولوشن ضروری ہے. اسی لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس قسم کے شارٹ سائٹڈ فیصلے کہ کسی کی نیشنلٹی ختم کر دی جائے سولوشن نہیں ہے. سولوشن بیسیکلی یہی ہے کہ معلوم کیا جائے کیوں ہوا, کیوں کسی شخص نے یا کسی گروپ ایسا کیا. اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے اور آپ پروف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے تو پھر ری ایجوکیٹ کریں, ری انٹیگریٹ کریں. اگر وہ انوسنٹ ہیں تو پھر ان کی کسی اور طریقے سے انٹیگریشن کا کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا, کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. تو اصل بات یہی آ جاتی ہے کہ یہ ممالک جب نیشنلٹی واپس لے لیتے ہیں تو ان کو یہ پروف کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں, نمبر ایک. نمبر دو, یہ سب سے افیکٹو پالیسی ہے. نہ تو یہ افیکٹو پالیسی ہے اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. یہ ایک شارٹ سائٹڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سولوشن ہے, جو کہ ایک سولوشن بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ ایک ایکسکیوز ہے, یہ ایک بہانہ ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں واشنگٹن سے, اور جرمنی سے ڈاکٹر حسین یاسا ہمارے ساتھ تھے. آج ہم نے بہت سارے موضوعات پر بات کی اور اس کے بعد جو ایک اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمارے ان پروگراموں میں ہم اکثر اپنی رائے, ماہرین کی رائے آپ کو سنواتے ہیں, وہ ہے دہشت گردی کا مسئلہ جو کہ دنیا بھر میں ایک عالمگیر مسئلے کے طور پر سامنے آیا ہے, اور خاص طور پر جب بات کی جاتی ہے تو پاکستان اور افغانستان کا بھی ذکر اس میں آتا ہے. اور آج افغانستان میں جو عراق سفارت خانے پر حملہ ہوا اس کے حوالے سے عراق اور شام میں داعش کی بڑھتی ہوئی پسپائی کی کیا وجوہات کا نتیجہ بھی سامنے رکھا گیا, اسی حوالے سے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پسپائی جو ہے اس کی ایک وجہ بنی ہو. بہت سارے موضوعات پر آج بھی ہم نے بات کی. اپنے ماہرین کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان سارے موضوعات پر ہمارے ساتھ مل کر اور ہمارے سارے ان سوالوں کا جواب دیا اور اپنی صورتحال کا تجزیہ بھی پیش کیا. اب بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور اب انجینئر ہیں سلمان تاروبالی. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے راؤنڈ ٹیبل, جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. تو آئیے پروگرام سنتے ہیں.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.